عبادي للذين اصطفى، خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. آمين يا رب العالمين. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 سے آغاز کر رہے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو کچھ کے نازل ہوا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے بالفرض ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے، یعنی لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو کافروں کی قوم کو ہرگز ہدایت نہیں دیا کرتا. یہاں فریضہ تبلیغ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسائن ہوا، اس کے بارے میں تاکیدی حکم آ رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل ہوا، یعنی یہ قرآن مجید، اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر بفرض محال آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ اس میں کسی پہلو سے کوئی بھی کمی رکھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نے تو اپنے آپ کو ہلکان کر رکھا تھا اس کام کے اندر کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ کر سکیں. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پوری امت کو پیغام، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ کام امت کو کرنا ہے کہ اللہ کا یہ پیغام پوری انسانیت تک پہنچانا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے کے اندر، جو حجت الوداع کے موقع پر، جو آخری حج کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ فل یبلغ الشاہد الغائب، پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں ان تک جو موجود نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر ہر امتی کو اس میں، اس کار خیر میں شریک کرنے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری طرف سے یا آن مائی بہاف خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. یعنی کون صاحب ایمان ایسا ہوگا جسے ایک آیت کا بھی معنی یا مفہوم معلوم نہ ہو؟ تو اگر کسی کو ایک کا بھی پتا ہے تو وہ بھی اس کار خیر سے محروم نہ رہے، وہ بھی اس میں شریک ہو جائے اور وہ بھی دوسروں تک پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو انسانوں کی جتنی ریشہ دوانیاں ہیں، جتنی وہ شارنگیزیاں کر رہے ہیں، ان سے محفوظ رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو یہ کفار ہیں ان کی تدبیروں کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنے دے گا. قل یا اہل الکتاب، اور ان سے کہہ دیجئے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تم ہرگز کسی چیز پر نہیں ہو، تمہارا کوئی موقف نہیں ہے، تمہارا کوئی دین نہیں ہے، اگر تم قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ نازل ہوا تم پر تمہارے رب کی طرف سے, یعنی اب یہ جو قرآن نازل ہوا ہے, اس لیے کہ میں اس کا کل بھی یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کو قائم کرنا اصل میں تورات اور انجیل کو قائم کرنا بھی ہے. اس لیے کہ اس قرآن مجید میں تورات اور انجیل کی بھی ساری جو سچی تعلیمات ہیں وہ سب اس کے اندر جمع ہے. تو اگر قرآن کو قائم کیا جا رہا ہے تو تورات اور انجیل کو بھی قائم کیا جا رہا ہے. بتانا پیش نظر یہ ہے کہ یہ اللہ نے یہ کتاب محض پہلی کتابیں بھی صرف ایصال ثواب اور حصول ثواب کے لیے نازل نہیں کی, بلکہ اس لیے نازل کی تھی کہ ان کے اندر جو نظام اللہ نے دیا ہے, جو سسٹم دیا ہے, اس کو نافذ کیا جائے, اس کو قائم کیا جائے. اس لیے ان سے بھی یہ کہا کہ تمہارا کوئی منہ نہیں ہے, تمہارا کوئی موقف نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے فرمائی, یا اہل القرآن, اے قرآن والو, لا تتوسد القرآن, اس قرآن کو تکیہ اور سہارا نہ بنا لینا, بلکہ وطلوہ حق تلاوت ہی آنا اللیل والنہار, اس کی تلاوت کرنا صبح و شام کے اوقات میں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق. تفصیل سے ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ تلاوت کے حق کے ذیل میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا, تو فالو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, ایمان اور یقین بھی ہو, صحیح پڑھنا بھی اس میں شامل ہے, اس کو سمجھنا بھی شامل ہے, اور سمجھنا کس لیے, تاکہ اس پر عمل کیا جائے. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بھی اس کی تاکید فرمائی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دیا ہے کہ اللہ پاک کو وہی لوگ پسند ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو نافذ کریں. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ضرور بڑھا دے گا بہت سارے لوگوں کو سرکشی اور کفر کے اندر, یعنی اگر ان کا جو خود سے باطن ہے وہ اس کی وجہ سے اور زیادہ ابھر کر سامنے آ جائے گا, اور ان کے اندر طغیانی, سرکشی اور انکار کی روش جو ہے ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے اور زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آ جائے گی. فلا تاسع علی القوم الکافرین, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز غم نہ کیجیے گا ان کافروں کی قوم پر. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور وہ جو صابی, جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی سے منسوب کرتے ہیں, والنصارى, اور وہ جو نصارہ ہیں, من آمن باللہ والیوم الآخر, جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم اور حزن سے دوچار ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا یہ آیت سورہ بقرہ کے اندر بھی آئی تھی. اور پیش نظر بتانا یہ ہے کہ نجات کا دار و بدار کسی گروہی وابستگی سے, کسی قوم سے, کسی خاص کمیونٹی سے تعلق رکھنے کی بنا پر نہیں ہے, بلکہ نجات کے لیے جو شرائط ہیں وہ ایمان اور عمل صالح, جو بھی ان کو پورا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے اسے نہ کوئی خوف ہوگا. ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے دور میں, ان میں سے جنہوں نے حق پر عمل کیا وہ بھی اس بشارت کے مستحق ہیں, اور آئندہ بھی جو اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور اپنے اعمال کو اس کے ان کی سیرت طیبہ کے مطابق استوار کریں گے, انہیں ہے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم اور حزن سے دوچار ہوں گے. بار بار قرآن مجید یہ بات کہتا ہے, خوف ہمیشہ مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, اور غم ہمیشہ ماضی کے بارے میں ہوتا ہے, کوئی چیز جاتی رہی, کوئی عزیز فوت ہو گیا, کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا. تو فرمایا کہ ان کو ان دونوں پریشانیوں سے نجات ہوگی. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل, اور بے شک ہم نے تو لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے, وارسلنا الیہم رسولا, اور ہم نے بھیجے ان کی طرف رسول, کلما جاءہم رسول بما لا تہوا انفسہم, جب بھی کبھی ان کے پاس آیا کوئی رسول کوئی ایسا حکم لے کر جسے ان کے نفسوں نے پسند نہ کیا, فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون, تو ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا, یعنی وہ انبیاء کے قتل تک کے مرتکب ہوئے, وحسبوا الا تکون فتنۃ, اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کے لیے کوئی خرابی نہ ہوئے گی, کوئی آفت نہیں آئے گی, فعمو وصمو, پس وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے, ثم تاب اللہ علیہم, پھر بھی اللہ نے انہیں موقع دیا, اللہ ان کی طرف نظر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا, اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, ثم عمو وصمو, لیکن وہ ایسے ڈھیٹ تھے کہ پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے, کثیر منہم، ان میں سے اکثریت کا حال یہی رہا کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے جو مہلت ملی اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے اس کی روشنی میں بھی اپنی زندگی کا رخ درست نہیں کیا، بلکہ اندھے بہرے ہو کر زندگی گزاری. واللہ بصیر بما یعملون، تو اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو عمل وہ کرتے تھے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ ہی تو مسیح ابن مریم ہے. وقال المسیح، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو کہا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہوں نے تو کبھی اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے فور وارن کیا، خبردار کیا کہ دیکھو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. یہ مضمون ہم پڑھا اس سے پہلے دو مرتبہ، یہ آیت آ چکی سورہ نساء کے اندر کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اسے کم کم جو کوئی اسی کے لیے بھی چاہے گا وہ معاف کر دے گا. تو یوں اسی کی یہاں پر وضاحت آ رہی ہے کہ وہ صرف معافی نہیں ہوگی بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جنت جو ہے وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کے لیے سب سے بڑا ظلم شرک ہے، شرک کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور بے شک کافر ہو چکے وہ لوگ، کفر کیا ان لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تو ایک ہے تیسرا تین میں سے. یعنی وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو ٹرینیٹی تثلیث کا جو عقیدہ ہے جس کے تحت انہوں نے گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن، گاڈ دی مدر پہلے کہتے ہیں، اب گاڈ دی ہولی گھوسٹ، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے قرار دے رہی ہیں. فرمایا جو لوگ یہ بات کہتے ہیں انہوں نے کفر کیا. وما من الہ الا الہ واحد، کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک ہی معبود حقیقی کے، ایک ہی الہ واحد کے. وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر باز نہ آئے اس سے جو بات وہ کہتے ہیں، لَيُمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفْرُوا مِنُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو جو لوگ ان میں سے کافر ہیں انہیں ضرور پہنچے گا دردناک المناک عذاب پہنچے گا. اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے ہیں اور اس کے حضور میں استغفار نہیں کرتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بہت بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور مسیح ابن مریم تو نہیں ہے مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول ہو گزرے ہیں. وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام علیہا وہ تو صدیقہ تھی. میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ مقام صدیقیت تک کے مرتبے جو ہیں وہ مردوں کے لیے بھی کھلے ہوئے، عورتوں کے لیے بھی کھلے ہوئے. حضرت مریم سلام علیہ کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر عیسیٰ کا قول، بلکہ یہاں خود فرما رہے ہیں کہ وہ صدیقہ تھی، مقام صدیقیت کے حامل تھی. کانا یاکلا نے قوام، اور وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، ذرا غور تو کیجئے کہ کس طرح سے ہم ان کے لیے خوب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو. ثم انظر انا یوفکون، اور پھر غور کیجئے کہ وہ کہاں سے بہکے چلے جا رہے ہیں، یعنی اتنی روزے روشن کی طرح عیاں دلیلوں کے باوجود وہ کہاں سے بہکتے چلے جا رہے ہیں. گویا کہ یہ جب ماں بیٹا انسان تھے، کھانا کھاتے تھے، ان کا کھانا کھانا ان کی بندگی کی دلیل ہے، ان کی الوہیت کی دلیل نہیں ہے، وہ بھی انسان تھے. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، اور ان سے کہیے کہ کیا تم بندگی اختیار کرتے ہو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کی، ایسی ذات کی جو نہ تمہیں نفع نقصان پہنچانے کی مالک ہے نہ تمہیں نفع نقصان پہنچانے. اللہ کے سوا کوئی نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی جائز نہیں ہے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اور ان سے کہہ دیجیے کہ اہل کتاب تم اپنے دین میں غلوب نہ کرو، تم اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو، غیر الحق نہ حق قسم کا، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جو گمراہ ہو چکے اس سے پہلے، واضلوا کثیرا، اور جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا تھا، وضلوا عن سواء السبیل، اور جو خود بھی سیدھے راستے سے بھٹک چکے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، تو لعنت کی گئی ان لوگوں پر جو کافر ہو گئے تھے بنی اسرائیل میں سے، داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے سے بھی ان پر لعنت کی گئی ہے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ لوگ وہ تھے جو حد نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے، اور ان کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے کی سب سے بڑی علامت کیا تھی، کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ باز نہیں آتے تھے اس برے کام سے جو وہ کرتے تھے، رکتے نہیں، نہ خود رکتے تھے نہ دوسروں کو روکتے تھے، نہیں انل منکر کا فریضہ، نہیں انل منکر صرف دوسروں کے لیے نہیں ہوتی، نہیں انل منکر کا سب سے پہلا مخاطب انسان خود ہوتا ہے، اپنی ذات میں سے پہلے منکرات سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، اپنے نفس کو منع کرنا ہے منکر سے، تو وہ منکر سے باز نہیں آتے تھے، خود نہیں رکتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جب وہ خود منکر کا ارتکاب کر رہے ہیں تو دوسروں کو تو ایک خاموش دعوت ان کے ذریعے سے منتقل ہو ہی رہی ہے، لبی سما کانو یفعلون، تو کیا ہی برا کام تھا جو وہ کیا کرتے تھے، ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا، اور آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت ساروں کو کہ وہ دوستی رکھتے ہیں، دلی دوستی کا تعلق رکھتے ہیں لوگوں سے جو کافر ہیں، لبی سما قدمت لهم انفسهم، اور کیا ہی برا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا خود اپنی جانوں کے لیے، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ، اور اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا، متخذوہم اولیاء، تو ہرگز نہ بناتے ان کفار کو اپنے دوست، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ فاسق اور فاجر، لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، اور آپ ضرور پائیں گے سب لوگوں میں سے زیادہ عداوت رکھنے والے اہل ایمان کے ساتھ یہودیوں اور مشرکین کو، یہود اور مشرکین اس دور میں بھی ان کی عداوت اہل ایمان کے خلاف سب سے زیادہ تھی، ان کا آپس کا گٹھ جوڑ بھی بڑا تھا، رشتہ دوانیاں بھی بڑی کرتے تھے، اور جیسے میں نے آپ کو بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہ ایک یونیورسل میسج ہے، اس دور میں دیکھی یہ بات درست تھی، آج کے دور میں بھی یہود اور ہنود کا گٹھ جوڑ، ایک جو ہے وہ یہود اور دوسرے مشرکین، آج کے اس دور میں شرک کی سب سے بڑی علامت یہ ہمارے پڑوس میں جو رہتے ہیں ان کا معاملہ ہے، تو یہ دونوں جو ہیں یہ آپس میں اہل ایمان کے خلاف بہت زیادہ عداوت رکھنے والے ہیں، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور آپ پائیں گے سب سے زیادہ محبت میں قریب اہل ایمان سے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ خاص طور پہ ان کے اندر جو ہے اہل حق تھے ایسے جنہوں نے حق کو پہچانا، جیسے شاہ نجاشی اور دوسرے حبشہ کے نصارہ تھے جنہوں نے حق کو پہچانا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، یہ اس لیے کہ ان میں ایسے عالم اور زاہد موجود ہیں، ایسے راہب موجود ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ ہیں جو کہ تکبر نہیں کرتے ہیں، ظاہر آپ کو پتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلے بحیرہ راہب نے بتایا تھا، جبکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ مکاش کے میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ اس کی قوم اسے اس کے یہ اپنے وقت کا رسول ہوگا اور قوم اسے اب اس کے علاقے سے نکال دے گی، اور انہی میں سے وہ شاہ نجاشی تھے اور حبشہ کے نصارہ تھے جو تکبر بھی نہیں کرتے تھے, اور جو دلی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حق کو تسلیم کیا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے سنا جو نازل کیا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قرآن مجید, ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق, تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل رہی ہیں, آنسو ان کی آنکھوں سے بہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا اس کو جو حق میں سے ہے. ان کو پہچاننے میں کیا دقت ہو سکتی ہے جو صاحب سابقہ اہل کتاب ہیں, وہ تو فوری طور پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہی کلام ہے, اسی سرکس میں سے جو ہے وہ جاری ہوا ہے. اس لیے جب انہوں نے اس حق کو پہچانا, اس قرآن کو سنا, تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل رہی تھیں. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, اور وہ یہ کہہ رہے تھے, یعنی وہ زبان حال سے اور زبان قال سے پکار رہے تھے کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے, فاکتبنا مع الشاہدین, پس آپ لکھ لیجئے ہمیں گواہی دینے والوں میں سے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق, اور ہمیں کیا عذر ہے کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر اور جو آ چکا ہے ہمارے پاس حق میں سے. ونتما ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين, اور ہم امید رکھتے ہیں, تما رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے گا, صالحین کی قوم کے ساتھ شامل فرمائے گا. یعنی وہی بات بین الخوف والرجاء, یہ سارا کچھ کر کے بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ لازم ہم جو ہے صالحین میں سے شمار کر لیے جائیں. ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنا کرم فرمائے گا اور ہمیں نیکوکاروں میں سے شامل فرما لے گا. فاصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار, پس اللہ پاک نے بدلہ دیا انہیں ان کے اس کہنے پر, اور وہ صرف کہنا نہیں تھا, انہوں نے بالفعل اپنے سارے ہم مذہبوں کی مخالفت مول لے کر جو ہے یہ حق کا اعلان کیا تھا, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے انہیں بدلہ دیا. وہ باغات جن کے نیچے ندیاں جاری ہیں, جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذلک جزاء المحسنین, اور یہی جزا ہے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بندگی کا حق ادا کر دینے والوں کے لیے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, ناشکری کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, وہی ہیں دوزخ والے, آگ والے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا, اے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں, اور حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. یعنی حلال اور حرام کا کل اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جیسے تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دے دو, ایسے ہی تمہیں اس بات کا بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے. تو اس لحاظ سے حلال کو حرام ٹھہرانا بھی جرم ہے. حلت و حرمت صرف اللہ کا اختیار ہے, اور جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے وہ حد سے تجاوز کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بطور رزق عطا فرمایا ہے, حلال اور طیب, وہ حاصل بھی کیا گیا ہو حلال کمائی کے ذریعے سے, اور فی نفسہ بھی جائز ہو, حلال ہو, پاکیزہ ہو, اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم حقیقی معنوں میں یقین رکھنے والے ہو. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم, اب یہ جو قسموں کا کفارہ, اس کی جو ہے وہ قانون آ گیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرماتا, تمہاری گرفت نہیں کرتا تمہاری لایانی اور لغو قسم کی قسموں پر. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان, لیکن وہ تمہارا مواخذہ فرماتا ہے یا فرمائے گا اس پر جو تم نے پختہ ارادے کے ساتھ جو قسمیں کھائی. فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ, تو اس کا کفارہ کہ ایک شخص نے شعوری طور پر قسم کھائی ہو اور پھر اس کو وہ پورا نہ کرے, اس کو توڑ دے, تو اس کا کفارہ جو ہے فرمایا کہ کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کے اوس درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. یعنی معیار یہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں, یہ نہیں کہ اپنے ہاں مرغے مسلم چل رہے ہیں اور ان کے لیے دال روٹی کے اوپر ہی جو ہے وہ گزارا، یہ نہیں جو خود کھاتے ہو اس قسم کا ایوریج وہ ان کو کھلاؤ. او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کا آزاد کرنا ہے. فمن لم یجد، پھر جس کو یہ میسر نہ ہو، یعنی تینوں آپشنس اس کے لیے ممکن نہیں ہے، 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا اور ان کو کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا اور ایک غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، تو فصیام ثلاثۃ ایام، تو اسے وہ اس کے لیے ہے 3 دن کے روزے رکھنے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا جب تم حلفیہ قسم کھاؤ، یعنی حلف اٹھاؤ شعوری طور پر قسم کھاؤ. واحفظوا ایمانکم، تو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے اپنی آیات. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کفارہ نہ عطا فرماتا تو آدمی تو اگر یہ ایک قسم کھا کے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے پھنس جاتا، اللہ پاک نے اس میں سے بھی نکلنے کا راستہ تمہیں فراہم کیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اب یہ جو شراب کی حتمی ممانعت کا حکم آ گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب، اور کسی جگہ پر نصب کیے ہوئے بت، مخصوص جگہ، افسان، آستانے، والاسلام، اور یہ جو پانسے کے تیر یا لاٹری یا جوئے کے تیر ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہیں. فاجتنبوہ، پس تم ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ آپ نے آپ ذہن میں آگے ہوگی بات کہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں پوچھا گیا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہاں جواب ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ فیہما اسم کبیر و منافع للناس، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ کا پہلو ہے اور کچھ جزوی اور عارضی سے فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہوا ہے. گویا کہ اسی کے اندر ایک ترغیب و تشویق کہ اگر تمہیں کامن سینس ہے تو دیکھو کہ نیٹ بیلنس جو ہے وہ کیا بچ رہا ہے، اس کے تحت تمہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر سورہ نساء میں ہم نے وہ آیت پڑھی کہ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. تو گویا جو چیز اللہ کی یاد سے روک دے اس کو تو چھوڑنا ہی جو ہے وہ مناسب ہے. اور اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فاجتنبوہ، یہ شیطانی عمل ہے، یہ چاروں کام، شراب، جوا اور کسی مخصوص جگہ پر استان، جہاں پر جا کر جو ہے وہ اللہ یعنی ان کی تعظیم کے لیے جو ہے جانوروں کو ذبح کرنا، اور ول ازلام، یہ جو پانسے کے تیر یا لاٹری نکالنے کے لیے تیر استعمال کیے تھے جاتے تھے، فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. آپ غور کیجئے کہ ابھی آیت کا اگلا حصہ تو میں اس کے بعد آپ کو سناؤں گا. اتنے میں ہی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ جناب شراب کی حرمت ویسے جیسے کہ اور چیزوں کو حرام کہا ہے، باقاعدہ ٹی وی پر مباحثے ہو رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ جناب شراب کی حرمت، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے اجتناب کرو، اس سے بچ جاؤ، یہ شیطانی عمل ہے، کیا اس سے زیادہ الفاظ درکار ہیں؟ تو تم شیطان کے بندے یا رحمان کے بندے ہو؟ اگر رحمان کے بندے ہو تو رحمان تو فرما رہا ہے کہ یہ سب شیطانی عمل ہے، اس کو چھوڑنا ہی جو ہے وہ مناسب ہے. اس کی بجائے تم صرف جو ہے لغوی اور فنی بحثوں کے ذریعے سے جو ہے اس کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ چونکہ وہ جو بالکل اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی فہرست جہاں گنوائی ہے وہاں اس لیے شامل نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ ویسا حرام نہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ شیطانی عمل ہے، اس سے رک جاؤ. آگے اور سنیے، اور یہ شیطانی عمل کیوں کر رہا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض، شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے. دو بڑے بڑے اس کی جو خباستیں کہ اس شراب کے اور جوئے کے ذریعے سے انسانوں کے اندر دشمنی اور بغض کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ تو آپس میں انسانوں کا نقصان تھا، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے روک دینے والی چیز۔ تو اگر تم رحمان کے بندے ہو تو کیا تمہیں گوارا ہے کہ تم جو چیز تمہیں رحمان کی یاد سے روک دے پھر بھی تم کہو کہ نہیں جناب یہ حرام کی فہرست میں ہے کہ نہیں ہے، اس کو میں چھلنے نہیں چھوڑوں گا۔ تو عن ذکر اللہ وعن الصلاح، جو تمہیں نماز اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دینے والی ہے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آتے ہو؟ کتنا جو ہے اس کے اندر ایک طرح سے غضب کا سا انداز ہے، غصے کا سا، جیسے والد جو ہے ڈانٹ کر کہتا اپنے بیٹے کو کہ تم باز آتے ہو کہ نہیں، بالکل وہی ہے فہل انتم منتہون۔ اور اس کے بعد بھی ابھی جو ہے اسی بحث میں رہنا ہے کہ جناب یہ حرام کی فہرست میں ہے کہ نہیں ہے، جس پر اللہ ناراض ہو رہا ہے، جس پر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو تمہیں اللہ کی یاد سے روک دینے والی ہے، نماز سے روک دینے والی ہے۔ یہ تمہاری شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت کے، بغض کے، دشمنی کے جذبات پیدا کرتے، اس لیے کہ یہ عداوت شرابی کے ذریعے سے کیسے پھیلتی ہے، شراب پی جو منہ میں آیا بک دیا، اب اگلے کے دل میں کوئی محبت کے جذبات پیدا ہوں گے جس کے منہ پہ یہ سارا کچھ کہا جا رہا ہے، یا اس کے دل میں نفرت اور عداوت، اور نہ بھی وہ بکے۔ آپ کو کبھی مشاہدہ ہوا ہو جس نے شراب پی ہوئی ہو بڑے فاصلے سے اس کے منہ سے عجیب قسم کی بو کا بھپکا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس سے کیا اس کے بارے میں آپ کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوں گے یا عداوت کے جذبات پیدا ہوں گے؟ کامن سینس کی بات ہے، کسی آدمی کے بھی جو ہے کوئی جو ہے انسانی شرافت، مروت، اخلاق، یہ اس کا تقاضا ہے کہ انسان انسان کو ملے تو اس سے اس کو راحت ہو، نہ یہ کہ اس کے منہ سے ایسا بو کا بھپکا آ رہا ہے جس سے جو ہے انسان اپنے لیے جو ہے اتنی مشکل اور اپنے اس کو پریشانی میں اندر مبتلا ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے جوئے میں تو آپ کو پتا ہے کہ جب ہارنے لگتے ہیں تو پھر دشمنی اور عداوت یعنی قتل تک کی نوبت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری خرابیاں، اور سب سے بڑھ کر جو چیز اللہ کی یاد سے روک دینے والی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ اس سے پہلے تک تو ابھی اشاروں کنایوں میں سمجھداروں کے لیے بات کر رہے تھے، اور اب ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے، فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آتے ہو یا نہیں؟ اور یہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے یہ آیت آئی، جنہوں نے تازہ تازہ پی ہوئی تھی، انہوں نے منہ میں انگلی ڈال کر قے کی کر کے جو ہے اس کو نکالا، اب تو ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو۔ اور ویسے بڑے جو بھی ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ ظالم تو منہ کو لگی ہوئی چھٹتی نہیں ہے، آہستہ آہستہ چھٹتی ہے، بڑا اس کے لیے تدبیریں کرنی پڑتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ذہن سازی فرمائی ہوئی تھی کہ ساری عمر سے یہ پینا جن کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، جب اللہ کا یہ حکم آ گیا انہوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، اور وہاں پر بھی پرانی شراب جو ہے وہ بڑی قیمتی چیز سمجھ کر پرزرو کر کے رکھی جاتی تھی، اور سب کے مٹکے توڑ دیے، اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جو ہے وہ شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کافی عرصے تک اس کی وہ جو بھی سمیل ہے وہ وہاں سے آتی رہی، اتنی کثرت سے شراب جو ہے وہ بھائی گئی۔ تو یہ ہے معاملہ کہ اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے بعد گوارا نہیں ہے کہ انسان کے پیٹ میں وہ چیز جائے جو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہہ دیا کہ تم باز آتے ہو یا نہیں۔ اس لیے فوراً اس کے بعد کہا واطیع اللہ واطیع الرسول، اور اطاعت اختیار کرو اللہ کی اور اطاعت اختیار کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واحذروا اور اسے ڈرتے رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، یعنی یہ سب کچھ سن کر بھی شراب نوشی میں اور جوئے میں پڑے رہے، اس کی طرف سے دیے ہوئے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے، فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو خوب اچھی طرح جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو واضح طور پر پہنچا دے رہے ہیں، اس کے بعد اپنے نفع نقصان کے تم خود جو ہے وہ ذمہ دار ہو۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا، اور ہرگز کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، کہ اس چیز میں کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ کھا چکے جبکہ وہ آئندہ کے لیے پرہیز کریں۔ مراد کیا کہ جس بات پر اللہ اتنا غضبناک ہو رہا ہے، اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جیسے میں نے عرض کیا کہ ساری عمر جو جس سے پہلے اس سوسائٹی کے اندر جو اتنی عام اس کلچر کا حصہ، وہاں دعوتوں میں جو ہے جیسے آپ کسی کو کولڈ ڈرنک پیش کرتے ہیں، اس طریقے سے وہاں پر شراب پیش کی جاتی تھی۔ تو ساری عمر جو پیتے رہے ان کو یہ تشویش ہوئی کہ اللہ جس پر اتنا غضبناک ہے تو ہمارا کیا بنے گا، تو اللہ کی طرف سے رحمت اور شفقت آ گئی، فرمایا ان لوگوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے، تو جو اس سے پہلے جو کچھ وہ کھا پی چکے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا متقوا، شرط یہ ہے کہ جبکہ انہوں نے آئندہ کے لیے تقوی، یہاں تقوی کیا ہے، یہاں تقوی یہ نہیں ہے کہ ادھر سے گھونٹ بھی لگاتے رہے اور ادھر سے جو ہے تسبیح بھی چلاتے رہے، یہاں تقوی یہ ہے کہ جس بات سے اللہ نے روکا ہے اس سے باز آ گئے، رک گئے، آئندہ کے لیے پرہیز کی۔ وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا، اور اب وہ پہلے جو ہے وہ پہلا بھی ایمان تھا، لیکن وہ ایمان ہے جو اسلام کی سطح کا ہوتا ہے، جہاں پر ابھی دلی کنوکشن کی بات نہیں آئی ہے۔ تو فرمایا اس سے آگے کہا اور وہ ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے اور مزید تقوی جو ہے وہ انہوں نے اختیار کیا، مزید پرہیزگاری۔ یہ اس سے اگلا درجہ ہے جو دل کی گہرائی والا ایمان ہے، کہ اس میں انہوں نے اس دل کی گہرائی والے ایمان کے نتیجے میں اچھے اعمال بھی ان سے سرزد ہوئے اور انہوں نے مزید تقوی، اس سے یہ پتہ چلا کہ تقوی کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیا گیا کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے اس رمضان المبارک میں توفیق مل رہی ہے تو دس از دی اینڈ آف تقوی، نہیں، اس میں مزید اضافہ اور آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش، یہ ہے وہ مقابلے کا میدان۔ اور اس کے آگے فرمایا ثم اتقوا واحسنوا، اور وہ پھر مزید ایمان، یہ ایمان کے بھی مدارج اور منازل جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے، ان کا یقین اور اس درجے میں بڑھا کہ اب دیکھیے اس کے بعد عامل صالحات نہیں کہا۔ کیوں؟ اگر واقعی دل جو ہے وہ گواہی دے تو ممکن نہیں ہے کہ انسان کا عمل اس کے برعکس ہوگا، اس لیے اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایمان جو ہے وہ پھر ان کا قال نہیں ان کا حال بن جاتا ہے۔ جب اگر دل کی گہرائی والا یقین ہے تو عمل لازماً صالح ہوگا، جب عمل کے اندر کمی اور کوتاہی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ پیچھے ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے ثم اتقوا واحسنوا، وہ مزید انہوں نے تقوی اختیار کیا اور انہوں نے احسان کی روش انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بندگی اختیار کرنے کا اختیار کر لی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے خوبکاروں سے، ایسے انتہائی حسین طریقے سے بندگی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ گویا کہ وہ جو حدیث جبریل جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے، وہ اصل میں یہی جو ہے اسی کی شرح یہاں پر، یوں کہیے کہ اس آیت کی شرح جو ہے اس حدیث میں آ رہی ہے۔ اس لیے کہ پہلا درجہ وہ کہ جہاں پر انسان ابھی اپنی سابقہ زندگی سے تائب ہوتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کو کہا گیا کہ جناب آمنوا وعملوا الصالحات اذا متقوا، اور تقوی اختیار کیا، اور پھر وہ آمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا، یہ ہے وہ درجہ ایمان، اور پھر آمنوا وعملوا ثم تقوا احسنوا، اور انہوں وہ ایمان لائے اور انہوں مزید تقوی اختیار کیا، اور درجہ احسان، درجہ احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ، تو اللہ کی بندگی اس طرح سے کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تجھے اسے دیکھنا ممکن نہیں ہے تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ اس درجے کو پانے والے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری آزمائش کرے گا کچھ حالت احرام میں شکار کے ذریعے سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جن تک پہنچیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، یعنی شکار اتنی آسانی سے تمہیں میسر ہوگا کہ گویا لٹرلی ہاتھ بڑھا کر پکڑ سکو، لیکن وہ تمہاری آزمائش ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع شروع میں کہہ دیا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُ بِالْغَيْبِ، اللہ کیوں ایسا کرے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے پرکھ لے کہ کون ہے جو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے، بغیر دیکھے ہوئے۔ یہ دنیا میں جتنی ٹیمپٹیشنز آتی ہیں، کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر انسان کے لیے حرام یا منع کردہ چیز ہے اس کا حصول بڑا آسان ہوتا ہے، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ جانچنا چاہتا ہے, پرکھنا چاہتا ہے کہ اصل محبت کس کی ہے, یہ دنیاوی چمک دمک کی ہے یا میری محبت ہے, مجھ سے بن دیکھے جو ہے زیادہ محبت کرتا ہے یا یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے جسے وہ فوری طور پر اچیویبل ہے جو کچھ, اس کو زیادہ محبت کرتا ہے. فمن اعتدى بعد ذلك, تو جو کوئی بھی زیادتی کرے گا اس کے بعد, یعنی وہ جو منع ہے شکار وہ شکار کر لے گا, فلہ عذاب علیم, تو اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, ارے ایمان والو مت تم مارو شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا, اب حالت احرام میں اگر یہ جو حکم جو منع کیا ہوا ہے اس کی اگر خلاف ورزی ہو جائے تو اس کا کیا کفارہ, وہ آگے آ گیا حکم. فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر ارادے سے جو ہے قتل کرے گا, شکار مارے گا, فجزاء مثل ما قتل من النعم, تو اس کا بدلہ ہے, اس کا کفارہ گویا ہوگا برابر اس کے جو اس نے جانور جس کو مارا ہے. یحکم بہ ذو عدل منکم, جس کے بارے میں فیصلہ کرے تم میں سے دو صاحبان عدل, حدیم بالغ الکعبہ, اور جو پہنچے قربانی کعبہ تک کے لیے. گویا کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے کہ شکار منع تھا حالت احرام میں اور اس نے کسی ہرن کو مارا ہے, اب اسی ہرن کے سائز کا ایک بکرا یا بکری یہ جو ہے ذبح کی جائے گی, اور اگر کسی نے نیل گائے وغیرہ کو مارا تھا تو اب اسی سائز کی, جس کا فیصلہ خود آپ نہیں بلکہ دو انصاف والے کریں, وہ جو ہے وہ اس کو ذبح کیا جائے گا, اور وہ بھی خانہ کعبہ میں پہنچا کر. اور کفارہ طعام المساکین, یا پھر کفارہ ہے کھانا کھلانا مسکینوں کو. یہ کتنے مسکینوں کو؟ جتنے مسکینوں کا پیٹ اس جانور سے بھرتا جس کے سائز کا تم نے قتل کیا ہے, اگر تو قربانی نہیں وہاں پہنچا سکتے ہو تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. او عدل ذلک, ذلک صیاما, یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے. اگر فرض کیجئے اب کوئی بڑا جانور جو ہے وہ کسی نے شکار کر لیا, اس کے نتیجے میں 100-200 آدمیوں کو کھانا کھلایا جا سکتا تھا, اور کھانا بھی نہیں کھلانے کی پوزیشن میں, جانور بھی وہاں پر قربانی کے لیے پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو اب اتنے ہی لوگوں کو اتنے دن کے لیے اس کو روزے رکھنے ہوں گے. لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ, تاکہ وہ مزہ چکھے اپنے اس کام کا. اف اللہ عنہ عما سلف, اور اللہ نے معاف کر دیا جو اس سے پہلے ہو چکا. ومن عادا, لیکن جو کوئی ریپیٹ کرے گا اعادہ کرے گا, فینتقم اللہ منہ, تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ بڑا زبردست غالب اور انتقام لینے والا ہے. سوچ لو اس کے انتقام کے سامنے کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ اس لیے اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم وللسیارہ, البتہ حلال کیا گیا ہے تم پر سمندری شکار, پانی کا شکار یعنی مچھلی وغیرہ, وطعامہ, اور اس کا کھانا بھی حلال ہے. متاع لکم وللسیارہ, تمہارے لیے بھی یہ سامان زندگی کے لیے, اور وہ جو بھی قافلے کے مسافرین ہیں ان کے فائدے کے لیے بھی, کشتی کے مسافر. ظاہر ہے سمندر میں, دیکھیے خشکی پر شکار منع ہے لیکن خشکی پر سبزی ترکاری دال کتنی چیزیں اویلیبل ہیں. سمندر میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی راشن لے کر بھی چلے ہیں, خدا نہ خواستہ کہیں طوفان وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ گیا, تو راشن تو ایک پریڈکٹیبل پیریڈ کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد راشن ختم ہو سکتا ہے, اب کیا کریں؟ تو اس صورت میں سمندری شکار کی اس لیے اجازت دی گئی, اس میں وہ پابندی نہیں ہے جو خشکی کے شکار کی ہے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما, اور تم پر حرام کیا گیا ہے خشکی کا شکار جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون, تو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہاں اللہ کا تقوی کیا ہے؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو توڑنے سے بچو, اور یہ جان لو کہ تم سب کے سب اسی کی بارگاہ میں, اسی کے حضور میں جمع کیے جاؤ گے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, اور بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو گھر ہے حرمت والا لوگوں کے لیے قیام کا باعث, نیکی کی روح کو قائم رکھنے والا. والشہر الحرام, اور حرمت والے مہینے, والحج, اور قربانی کے جانور, والقلائد, اور وہ جو پٹے والے جانور جو اللہ کی نظر کیے گئے خانہ کعبہ کی نظر. ذالک لتعلموا, تاکہ یہ اس لیے کہ تم جان لو ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے، اس کا علم رکھنے والا ہے. اعلمو، اور خوب اچھی طرح سے جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ان میں سے کسی بھی شان کو کم نہ سمجھنا، کسی کو زیادہ نہ سمجھنا. اللہ کی یہ ساری صفات ساری شانیں بیک وقت ہیں، اس لیے بین الخوف و رجا کا معاملہ ہے کہ امید اس کی مغفرت اور رحمت سے، اور خوف ہر وقت اس کی پکڑ کا، اس کے عذاب کا. اللہ کی دونوں یہ شانیں سائملٹینیس ہیں. اب یہ تمہاری چوائس ہے کہ تم اپنے آپ کو کس کا مستحق بنانا چاہتے ہو، اس کا تقوی اختیار کر کے، اس کے احکام کی نافرمانی سے بچ کر اس کی مغفرت اور رحمت کے دامن میں آنا چاہتے ہو، یا یہ عارضی طور پر دنیا کی لذتیں، ان کے مزے، اور اس کے بعد اس کی ناراضگی، اس کا انتقام، جس کے سامنے تم ٹھہر نہیں سکو گے. اس لیے عافیت اور بندگی اسی میں ہے کہ اس کے دامن مغفرت اور رحمت میں آنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تقوی، ایمان، عمل صالح، جو احکام قرآن میں سامنے آ رہے ہیں ان کو. اور اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے جب تک نہیں پتا تھا جو کچھ ہو گیا وہ پھر بھی اللہ کنڈون کر دے گا، لیکن پتا چلنے کے بعد جو ریپیٹ کرے گا تو اس سے کہا کہ اللہ اس سے انتقام لے گا، بدلہ لے گا. ماں علی الرسول الا البلاغ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں ہے مگر پہنچا دینا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب، اور فرما دیجئے کہ برابر نہیں ہے ناپاک اور پاک. ناپاک سے مراد حرام، اللہ کا منع کردہ، اور پاکیزہ. حلال روزی چاہے تھوڑی ہو اور حرام چاہے ڈھیروں ہو، فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہیں. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ جو خبیث کی، حرام کی، ناپاک کی کثرت جو ہے وہ تمہیں تعجب میں ڈال دے، حیران کر دے، اتنا زیادہ ہو، پھر بھی جو ہے برابر نہیں ہے. فتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو پس اللہ کا تقوی اختیار کر لو اے ہوش مندو. یہاں اللہ کا تقوی کیا ہے؟ حرام سے بچنا. اور پھر عرض کروں گا کہ آج اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں رزق اور روزی کے اعتبار سے اندازہ کیجیے اس رمضان المبارک میں بھی، اللہ ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت دے جو ہیں تو سرکاری ڈیوٹی پر، کام ان کا یہ ہے کہ وہ ٹریفک کا نظم و ضبط برقرار رکھیں، لیکن وہ اصل ڈیوٹی کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ اس یعنی رمضان المبارک کے اندر بھی، جبکہ شیطان خارج کا بند ہے، ان کے اندر کا شیطان انہیں رکنے نہیں دیتا ہے، وہ اپنی جیبیں گرم کرنے کے چکر میں. اور جیسے جیسے عید قریب آئے گی، یہ معاملات اور جو ہے سارے شعبوں کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے، وہ جن کو عوام کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، وہ سنیپ چیکنگ کے نام پر، وہ بھی جو ہے یہ مجرموں کو تو کام پکڑیں گے، البتہ جیبیں گرم کرنے کے اوپر سارا زور. اگرچہ اس میں جو ہے دیکھیے ذرا سا آپ دقت نظر سے جائزہ لیں گے تو یہ جو ظالمانہ نظام ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے. پہلے مجھے بتائیے کہ آج کل کے کسی بھی حساب کتاب کے اندر جو تنخواہ آپ ان کو دے رہے ہیں، ان سے جو ہے اگر کوئی حلال پر اکتفا کرنا چاہیے، میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج سے 10-15 سال پہلے میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک سیشن جج نے کہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے خاندان کے افراد کے لیے چارپائیاں پوری کر سکوں. اور آج کے دور میں کیا ہو گیا ہوگا، یہ تو پہلے کی بات. اس وقت جو مہنگائی کا عالم ہے، یہ ظلم کی چکی جس کے اندر پیسا جا رہا ہے، جس کے اندر لوگوں کو گناہ اور آلودگی اس کے اندر جو ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے، ان کے اس سے نکلنے کا واحد راستہ وہی ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ عدلو، عدل کرو. عدل زندگی کے ہر شعبے میں درکار. پہلے ان کو اتنا دور، اس کے بعد جو کوئی ان میں سے ایسی حرکت کرے ان کو پھر جو قرآن نے جو عبرت ناک سزائیں بتائی ہیں وہ دو دیکھو، کہاں کسی کو ہمت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے کس طرح سے لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالے اور دن دہاڑے موبائل چھینے اور جو جس کا جی چاہتے کرتے تھے. تو فتق اللہ یا اولی الالباب، اس میں بھی جو ہے اصل میں جو بھی حق کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ان کا بہت بڑا امتحان کہ وہ خبیث کی کثرت سے مروب نہ ہو، اور جو حلال ہے اگرچہ تھوڑا ہے اگرچہ اس پر قناعت کرنے پر دنیاوی طور پر مشکلات کا بھی سامنا ہے، لیکن کتنی دیر کے لیے یار؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس میں سے بھی آپ جو ہے پہلے 20-22 سال تو نکال دیجئے کہ اس وقت تو انسان اپنے پاؤں پہ نہیں ہوتا، وہ تو جو کچھ بھی اس کی فیملی اس کو سپورٹ کر رہی ہے جیسا تیسا بھی کر رہی ہے، جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اس وقت سے لے کر تو کل 30-40 سال کی بات ہے جس کے اندر جو ہے یہ سب کچھ فیس کرنا ہے. اگر اس میں انسان حلال پر اقتناع کر لے گا، دنیا والے بھلے کہتے رہیں کہ یار اس کی تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، یہ تو دوسروں کی طرح جو ہے وہ دیکھیے اس کے ساتھ کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور یہ ابھی جوتیاں پٹھارتا پھر رہا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ راضی ہو جائے تو یہ سارے جو ہیں ان کے کہنے جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. کل یہی کہیں گے کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے نواز دیا، اور ہم جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بہت اونچے ہیں، ہمارا کیا حال ہو رہا ہے. تو فرمایا فتق اللہ یا اولی الالباب، بس اللہ کا تقوی اختیار کر لو اے ہوش مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو، تاکہ تمہیں اپنی کامیابی حاصل ہو جائے، اصل فلاح اور کامیابی. پھر یاد کیجئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ سیکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، بدلے یہاں نہیں ملتے ہیں، اور تمہیں تمہارے اجر تمہارے بدلے دیے جائیں گے پورے پورے قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار، تو جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا، آگ سے کون بچایا جائے گا؟ اللہ نے خود کہا ہے جو حلال پر طیب پر جو اکتفا کرنے والا ہے، جو اس کی مان کر چلنے والا ہے، جو حرام کی کثرت سے مروب ہو گیا، وہ پھر وہاں پر اس کے بچنے کے لیے اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں دی. فرمایا فمن زحزح عن النار، جو کوئی آگ سے بجا لیا گیا، بہت خل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے جو کامیاب ہوا. امل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں. تو یہی بات یہاں کہی جا رہی، فتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم، اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت سوال کرو ان لوگوں کے بارے ان چیزوں کے بارے میں جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں تکلیف ہوگی، تمہارے لیے پریشانی بڑھ جائے گی. وان تسالوا عنها حين ينزل القران، اور اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں جبکہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، تبد لکم، تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. اف اللہ عنها، تو اللہ تعالی نے ان سے درگزر فرمایا، یعنی اللہ نے ان سے چشم پوشی فرمائی ہے جو خام خواہ سوال کرنے والے ہیں. واللہ غفور حلیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت زیادہ حلم والا بردبار. یہ بات اس سے پہلے ہم سمجھ چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو کہا تھا گائے ذبح کرو، انہوں نے آگے سے کتنے سوال کیے تھے. تو اس میں جو ہے یہ معاملہ، اور اس وقت میں نے آپ کو سنایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، پوچھنے لگ پڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. انہیں دوسری دفعہ یہی سوال دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تیسری دفعہ جب یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں ہاں تو ہمیشہ کے لیے ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے گا. تمہیں اللہ نے ایک حکم دیا ہے، تم اس پر خوشی خوشی عمل کرو، اس پر خام خواہ اضافی سوال کر کے اپنے لیے مشکلات کیوں بڑھا رہے ہو؟ یہاں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم ایسے سوال برائے سوال کرتے چلے جاؤ گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو ان سوالوں کا جواب بھی ملے گا، اور اس کے نتیجے میں تمہارے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. یہ اللہ کی رحمت اور شفقت ہے کہ اس نے تمہاری یہ جو سوال کرنے کی روش ہے، اس کے جواب میں تمہارے لیے مشکل احکام جاری نہیں فرمائے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ فرائض ہیں جو اللہ نے تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو. کچھ حدود ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو. اور کچھ چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، اس کے بارے میں سوال نہ کرو، یعنی سوائے اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اللہ سے کوئی بھول ہوئی ہو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ نے تمہارے حق میں شفقت اور رحمت جانتے ہوئے ان میں خاموشی اختیار کیا ہے, تو فرمایا کہ لہذا ان کی کھوج کرید میں نہ پڑا کرو, ان کی کھوج نہ لگاؤ. تو صحیح رویہ کیا ہے؟ سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی. البتہ دین کی کسی بات کی حکمت کو سمجھنے کے لیے جبکہ پہلے انسان اطاعت اختیار کر لے, اس کے ساتھ اس کی حکمت کو جاننے کے لیے کوئی بات اگر کسی عالم سے کسی جاننے والے سے پوچھی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن فرضی طور پر ہی فرض کیجئے کہ ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, یہ فرضی قسم کے سوالات سوال برائے سوال. کچھ لوگوں کا عادت یہ ہے کہ عمل نہیں کرنا ہے, سوال پر سوال جو ہے جڑتے چلے جانا ہے, یہ رویہ پسندیدہ نہیں ہے. پہلا کام یہ ہے کہ انسان بلا چھونو چرا عمل اختیار کرے اور اس کے بعد اس کی حکمتیں سمجھنے کے لیے, ضروری نہیں ہے کہ یہ شرط نہیں ہے کہ حکمت سمجھ میں آئے گی تو عمل کروں گا. عمل تو کرنا ہے کیونکہ اسلام قبول کیا ہے, تو جو اللہ اور رسول کا حکم ہے ریگارڈلیس کہ وہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, اس کو پہلے عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس کی حکمت جاننے کے لیے کوشش کرنا, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. فرمایا قد سالھا قوم من قبلکم, سوال کر چکے ہیں ان چیزوں کے بارے میں ایک قوم یا لوگ تم سے پہلے بھی, تم اصبحوا بها کافرین, پھر جب انہیں ان سوالوں کے جواب مل گئے تھے تو کیا ہوا, وہ ان کے بارے میں منکر اور کافر ہو گئے, انہوں نے اس پر عقل عمل نہیں کیا. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ, یہ جو کچھ جانور انہوں نے خود اپنے طور پہ جو ہے حرام ٹھہرا رکھے تھے ان کی نفی آ رہی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز حرام نہیں ٹھہرائی بحیرہ, یہ کان پھٹی ہوئی اونٹنی, ولا صاحبہ, اور نہ ہی جو ہے بتوں کے نام پر چھوڑی ہوئی جو ہے وہ کوئی اونٹنی, ولا وسیلہ, اور نہ ہی ایسی اونٹنی جو مسلسل کئی بچے جو ہے وہ دے چکی ہو, ولا حام, اور نہ ہی جو ہے وہ کئی اونٹوں کا باپ جو اونٹ ہے اس کو اللہ نے منع کیا ہے حرام ٹھہرایا ہے. ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب, بلکہ یہ تو کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرتے ہیں, وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. واکثرہم لا یعقلون, اور ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ عقل بھی نہیں رکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کی اللہ نے اور آؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف, قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا, اگر کہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں, ولا یہتدون, اور نہ ہی وہ ہدایت کے راستے پر ہوں. یہ مضمون اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر بھی آ چکا ہے, اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن مجید اللہ کا وہ معجز نما کلام ہے. 1400 سال پہلے یہ جہالت موجود تھی, اس کی درستگی کے لیے اللہ نے یہ آیات نازل کی, اور یہ جہالت آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی موجود ہے. ساری جو ہندوؤں والی رسمیں ہیں ان کو جاری رکھنے کے لیے سب سے بڑی دلیل, ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ اللہ اور رسول کا طریقہ نہیں ہے, اس میں اللہ اور رسول کی ناراضگی ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں, کیا خیال ہے ہمارے باپ دادا غلط کرتے تھے, ہم تو وہی کریں گے جو وہ کرتے چلے آئیں گے. بہت یعنی یہ بڑا اس کے لیے کشمکش اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے معاشرے کے ساتھ ان کو اس چیز سے روکنے کے لیے, پھر بھی جو ہے بہت کم ہے جو باز آتے ہیں. اور سب سے بڑی دلیل ان کے سامنے یہی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے ہوئے پایا. اس میں اللہ نے دوبارہ سے ریپیٹ کر کے یہ میسج اسی بھی دیا کہ دلیل یہ نہیں ہے کہ بڑے کیا کرتے تھے, دلیل یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس پر کس طرح سے عمل کر کے دکھایا تھا, انہیں اصولوں کو فالو کرنا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اے ایمان والو تم پر لازم ہے اپنی حفاظت, اپنی جان کی فکر. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, تمہیں کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا جو گمراہ ہوا ہے اگر تم خود ہدایت پر ہوئے. الی اللہ مرجعکم جمیعا, اور تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, تو پھر وہ تمہیں بتا دے گا جتلا دے گا جو عمل تم کیا کرتے تھے. اس آیت سے کچھ لوگوں نے یہ غلط مطلب اخذ کرنے کی کوشش کی کہ جناب دعوت اور تبلیغ ضروری نہیں ہے, بس یہ ہے کہ انسان اپنی بارے میں فکر کرے, اپنی جو ہے وہ اس کا معاملہ درست ہونا چاہیے, باقی جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دوسرے کسی کو آپ نے کہا یا نہیں. اس معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک خطبہ جس میں انہوں نے اپنے دور خلافت میں ارشاد فرمایا، انہوں نے اس بات کو بڑی خوبصورتی سے واضح فرمایا، انہوں نے کہا لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعبیر کرتے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، ہاتھ نہ روکیں، تو کچھ باعث نہیں ہے کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لے آئے، خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے، یہ ساری چیزیں آج درست ثابت ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ اگر ہم نے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم نے یہ چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا تم میں سے سب سے زیادہ بدتر ہوں گے، وہ تمہیں سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہیں ہوں گی۔ یعنی اس میں اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے عمل کی درستگی کی فکر کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے یہی کام امر بالمعروف نہی عن المنکر دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ آج ہی ہم نے وہ آیت پڑھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سے کہلوایا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو اس لحاظ سے یہ دعوت و تبلیغ، دونوں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ بھی لازم ہے، ضروری ہے۔ البتہ اگر تم نے اپنا یہ فرض پورا کر دیا اور پھر بھی کوئی گمراہی پر اڑا رہا تو اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب یہ کام ہی چھوڑ دینا ہے کہ جناب اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت، اب یہ وصیت اگر جو ہے وہ آخری وقت میں کی گئی ہے، اس کی گواہی، اس کے بارے میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو اس کو کیسے صحیح جو ہے رکھنے کا اہتمام کیا جائے، اس کے بارے میں کہا، حکم آ گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، گواہی ہونی چاہیے تمہارے درمیان جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت، حین الوصیت، وصیت کرنے کے وقت، یعنی کوئی وصیت آخری وقت میں کسی نے کی، اور اس وقت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے یہ تحریر ہی ہوتی تو ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ گواہوں کی موجودگی میں، تو اثنان ذوا عدل منکم، تو چاہیے کہ دو انصاف والے تم میں سے گواہی دیں، او آخران من غیرکم، اور یا دو ہو دوسرے جو تمہارے علاوہ، یعنی غیر مسلموں سے، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم حالت سفر میں ہو زمین میں، فاصابت کو مصیبت الموت، اور تو تمہیں آ پہنچے موت کی مصیبت، تو اس وقت جو ہے وصیت، اس موقع پر دو گواہ، اب ان دو گواہوں کو تحبسونہما من بعد الصلاح، تم ان کو روک لو گواہی کے لیے نماز کے بعد، یعنی اگر تمہیں ان کی گواہی کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو کہ وہ صحیح گواہی نہیں دے رہے تو ان کو نماز کے بعد گواہی کے لیے روک لو، فیقسمان باللہ، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں، ان تب تم، اگر تمہیں کچھ شک ہے کہ وہ صحیح گواہی نہیں دے رہے تو اب وہ ان کی گواہی درست کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں، لا نشتری بہ ثمنا، اور وہ یہ کہیں کہ ہم اپنی گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لیتے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہمارا کوئی قرابت داری کیوں نہ ہو تب بھی ہم جو ہے وہ گواہی صحیح دے رہیں گے، ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہی ہم اللہ کی گواہی کو چھپاتے ہیں، انا اذا لمن العاصمین، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہگاروں میں سے ہوں، فان عثر علی انہما استحقا، پھر اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں مرتکب ہوئے ہیں گناہ کے جھوٹی گواہی دے کر، یعنی ان دونوں نے حق مارا ہے گناہ کے طور پر، اسمن گناہ کے طور پر، فآخران یقومان مقامہما، تو پھر ان کی جگہ پر دو دوسرے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں، من الذین استحق علیہم، ان لوگوں میں سے جن کی ان گواہوں نے حق تلفی کی ہے، علیہم الاولیان، اور وہ جو کہ زیادہ قریبی ہوں، وہ جو میت ہے اس کے، فیقسمان باللہ، اور پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی جو ہے وہ ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، وما تدینا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی ہے، انا اضل من الظالمین، اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے، ذالک ادنا یاتوا بالشہادت علی وجہها، یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ لوگ شہادت دیں بالکل صحیح شکل میں، جوں کی توں، جیسی کہ وہ ہونی چاہیے، اور یخافو، یا انہیں اس بات کا ڈر ہو، ان ترد ایمانم بعد ایمانہم، کہ ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد، یعنی ان کی قسموں کی تردید کر دی جائے گی دوسری قسموں کے ذریعے سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہاں اللہ کا تقوی کیا ہے؟ کہ گواہی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھیک بغیر کسی لگی لپتی رکھے ہوئے دو. وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں عطا فرماتا فاسقوں کی قوم کو. میرا خیال ہے یہاں ہم